ذو الجماد الآخرة چودہ سو چوبیس ہجری مطابق یکم جولائی سن 2003 عیسوی یکم اگست سن 2003 عیسوی سورہ صافات شریف شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق لا يسمع يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصغرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنكم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. جب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد با آئے تو وہ دو زبر دو زیر دو پیش میم بن جاتی ہے. اسی کو اقلاب بولتے ہیں. یا نون ساکن کے بعد جب آئے سلطان بل کن تم نے سلطان بل کن تم بڑھے گا. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رسید ان شاء اللہ پوری ساری بن جائے گی. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان ملعون سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا. سورہ صافات مکیہ ہے. اس میں پانچ رکوع 182 آیات 182 آیات 808 کلمے 808 ورڈز اور 3826 حروف 3826 لیٹر. مکی اور مدنی کی توضیح بار بار کی گئی. کون صورت مکی ہوتی ہے کون مدنی ہوتی ہے. موٹا سا اس کا مسئلہ ہے کہ جو صورتیں مکے میں اتری ہیں انہیں مکہ کہا جاتا ہے مکی کہا جاتا ہے اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں اتری ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں کہیں بھی اتری ہوں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. بس یہ مکی صورتیں موسٹلی چھوٹی چھوٹی اور آیت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور مدنی صورتوں میں آیتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. بس یہ بھی اور مانے گا. سورہ صافات صفن کے معنی ہوتے ہیں صف لگانا. نماز ہوتی نماز صف لگانا صف سیدھی کرنا. صافات اس کی جب پلورل ہے صاف قدر کیسا قدر. زجر کے معنی ہوتے ہیں جھڑکنا. زاجرات جھڑکنا والی. تلون کے معنی ہوتے ہیں تلاوت کرنا. تالیہ تلاوت کرنے والی. یہ تین صفتیں بیان گئی. وصافات صفن اور واو جو ہے یہ قسم کے لیے. قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں. قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں. پھر ان کی قسم کے جھڑک کر چلائیں، پھر ان کی قسم یا ان جماعتوں کی قسم کہ قرآن پڑھیں، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے. یہ تین قسم اللہ جل شانہ نے یاد فرمائی ہے، سب باندھنے کی قسم، جھڑک کر چلانے کی قسم، تلاوت کرنے کی قسم. اب محسوس کیجئے کہ جس چیز کی قسم اللہ تعالی یاد فرمائے وہ کوئی معمولی چیز نہیں. قسم دو ہی چیز کی یاد کی جاتی ہے، یا تو وہ چیز بڑی عظمت والی ہو تب قسم کھائی جائے گی، یا بہت بڑی ہو تب قسم کھائی جائے گی. دو ہی طریقہ ہے. عظمت والی چیز رب کریم، چیز والا اللہ، عظمت والی ذات رب کریم، اسی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ باللہ اللہ باللہ، خدا کی قسم خدا کی قسم. قرآن عظمت والا ہے اس لیے قرآن قسم کھائی جاتی ہے. کعبہ عظمت والا ہے اس لیے کعبے کی قسم کھائی جاتی ہے. اور رسول عظمت والے بھی ہیں اور بہت محبوب، اس لیے رسول کی بھی قسم کھائی جاتی ہے. لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ رہے تھے. تو ساعات زاجرات تالیات کہ عظمت اور بزرگی والے اگر نبی ہوں تو اتنا ضرور ہے کہ بڑی محبوب چیز ہے. گویا صفوں کا درست کرنا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے. گویا نبی کے لیے اگر کسی شخص کو جھڑکا جائے تو بہت محبوب ہے. گویا قرآن مقدس کی تلاوت کرنا بہت، یہ تین چیزیں. صافات کے تعلق سے قول یہ نقل فرمایا گیا ہے کہ یا تو اس سے مراد وہ ملائکہ ہیں جو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہما وقت صف بستہ رہ کر کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یا تو اس سے مراد وہ نماز کی صفیں ہیں جو قائم کی جاتی ہیں اس کو سیدھا کیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جماعت کی صف سیدھی کرنے پر اللہ کے رسول نے اتنی سختی برتی ہے کہ اللہ اکبر حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو گئی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور حضور کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ صفوں کو باقاعدہ ملاحظہ پڑھ تقریر اللہ اکبر پڑھنے آئے کہ دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ سب سے تھوڑا سا آگے نکلا ہے، گئے اس کے سینے پر اتنا سا مارا کافی صحیح ہوا. فرماتے ہیں کہ صف کو اس طرح سیدھا کرو، اس طرح سے تیر بہت سیدھا رہا ہے، ترک اگر تیر ذرا بگڑا ہوگا شان میں جائے گا. یا تو ان صفوں سب سے مراد سب آگے سے مراد، یا تو یہ صفیں جو باندھی جاتی ہیں نماز میں، یا تو ملائکہ کی وہ صفیں ہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تشریف لے گئے اور واپس آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں جو فرض کی، دراصل یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہشات تھیں، اللہ نے انہیں تحفے کی شکل میں دے دیا. حضور جب گزرے تو پہلے آسمان کے فرشتے کو دیکھا، کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی دوسرے کو دیکھا اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کی تمجید و بزرگی بیان کر رہا ہے. تو حضور کی خواہش ہوئی کہ یہ ساری جو فرشتوں کی ساری عبادتیں ہیں اگر یہ میری امت پر مجموعی طور پر ادا کر دی جاتی کتنا اچھا ہوتا. رب کریم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش کو فرض بنا دیا. اللہ تو محسوس ہوا کہ صفوں کا سیدھا کرنا بہت ضروری ہے. اچھا تھا یا یہ کہ وہ علماء دین جو تہجد کے وقت صف باندھ کر کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. یاد رکھیں تہجد بذات خود بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بنائے. بڑی عظیم نماز فرض کے بعد جو رتبہ تہجد کی نماز کا ہے وہ کسی نماز کا نہیں ہو سکتا.
فساجرات زجرن، پھر ان کی کے جھڑک کر چلائیں. اتنے بھی کئی قول کیا گیا، ایک قول یہ کہ یہاں تو اس سے مراد وہ فرشتے جو بادلوں کو بارش برسانے کے لیے ہانک کر ادھر سے ادھر چلاتے ہیں اور جھڑکتے ہیں ان کو مارتے ہیں. کیا سمجھا؟ یہ قدیم تفسیر بیان کر رہا ہوں میں، آج کی جدید ماڈرن سائنس نہیں ہے. یہ حساب زمین سے اور خراب اٹھے آپ اٹھی ہو اوپر اٹھی اور اس کے بعد طبقۂ زمری میں پہنچ کر کے جب ٹمپریچر اس کا بہت لو ہوا تو جم گئی، اور اس کے بعد پھر جب اس کا درجہ حرارت تھوڑا بڑھا تو میلٹ ہو کر کے برسنے شروع ہو گئی. میں تفصیل بیان کر رہا ہوں قدیم تفاصیل. قدیم تفصیل یہ ہے کہ بالوں کے جو ٹکڑے ہمارے راستہ میں آئے ان پر فرشتے معمول حکم دیے ہوئے، فرشتے مقرر ہوئے، وہ فرشتے اس کو چلاتے ہیں. جب کوئی بادل چلنے سے رکتا تو اس کو مارتے ہیں. جو کڑک کی آواز آتی ہے فرشتے کے کوڑے کی آواز، اور چمکتی ہے فرشتے کے کوڑے کی چمک کی. یہ تفصیل میں فرمایا وہ مراد ہے. اور یا تو پھر یہ کہ وہ علماء جو پند و نصیحت کے لیے لوگوں کو اچھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے جھڑک کے راستے پر چلاتے ہیں. عظیم رتبہ ہے قرآن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بڑا پسندیدہ ہے جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے. میں نے اسے پہلے بتایا، ایک عارف باللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے اللہ سے گفتگو کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس لیے قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، میں ادھر بولتا ہوں ادھر اللہ بولتا ہے. قرآن کلام الہی، تو بندہ جب چاہے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کر. بڑی عظیم چیز ہے یہ. بعض اولیاء کامری صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے اپنا نصب العین بنا رکھا تھا، کچھ بھی ہو جائے مگر تلاوت نہیں کی. حق امیر خسرو کے بارے میں ہم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تاریخ میں ان کا کردار بڑا مجروح کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہونا نہیں تھا. امیر خسرو جانتے کون؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، جن کا مزار شریف سرکار نظام الدین اولیاء کے قدم پاک میں، اور اس نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جو میری بارگاہ میں حاضری دینا چاہے اس کو چاہیے کہ پہلے میرے ترک مرید کی قبر پر حاضری دے. اور حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صورتحال یہ تھی کہ یہ سپاہی بھی تھے، بادشاہ کی خدمت بھی رہتے تھے، اور روز آنا تہجد میں 7 پارے کی تلاوت کرتے تھے. کتنا؟ اب میں خود اس کو جب کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بس یہ اللہ کی طرف سے بندے کی طاقت نہیں تھی. اس لیے کہ دیکھیں 7 پارا پڑھنے میں کم سے کم کچھ نہیں 3-3.5 گھنٹہ لگیں گے. تو راجلی کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ شیخ کی بارگاہ سے لوٹ کر کے آئے، دن بھر حکومت کا کام کیا، تھکے ہارے تھے، اس کے بعد مغرب سے لے کر کے عشاء اور پتہ نہیں کتنی دیر تک اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، پھر اب آئیں گے کچھ سوئیں گے، پھر اٹھیں گے 7 پارے کی تلاوت کریں گے تہجد میں. سوئے کب، اٹھے کب، کھائے کب، جگے کب؟ عقل حیران ہے، عقل حیران. سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اللہ اکبر 3 دن پورا قرآن ختم کر دیا. ایک عارف باللہ کے بارے منقول ہے کہ انہوں نے اپنا طریقہ بنا رکھا تھا کہ روز آنا وہ 15-12 ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے، اور 15-12 دوسرے پیر پر کھڑے ہو کر کے. اللہ ہی جسے عطا فرمائے، یہ بندے کے اختیار کی بات نہیں، یہ سب بے اختیاری بات ہے، جسے وہ عطا فرما دے. یہ تلاوت الہی کا حکم، تلاوت الہی کی برکت ہے. اور پھر
حدیث پاک کے حوالے سے بھی.
جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ہے اس کو ڈھانپ دیتی ہے, اس کو ڈھانپ دیتی اللہ کی رحمت ہے. صحابی کی حکایت رات میں اٹھے تلاوت کرنے کے لیے, ان کا معمول تھا کہ صبح اٹھتے تھے تہجد کی نماز, اس کے بعد تلاوت کرتے تھے بیٹھ کرتے. ایک روز اٹھے تو ان کا گھوڑا بدکنے لگا, تو انہوں نے جلدی سے, اب ان کا بیٹا سویا تھا قریب, جلدی سے اس بیٹے کو اٹھایا, کہیں گھوڑا ہے بچے کو مسل لگے. صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ میں حاضر دیا, رضی رسول اللہ رات ایسا واقعہ ہوا کہ میں تلاوت کر رہا تھا, میرا گھوڑا بدکنے لگا, یہ صورت حال بھی حضور نے فرمایا تم کو معلوم ہو. قرآن پاک کی تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے ہوئے, تو تیرا گھوڑا ان فرشتوں کو دیکھ کر کے بھی دیکھ رہا. ایک اور روایت حدیثی کی ہے, ایک صحابی پاک ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تہجد کے وقت, تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے انوار اترے ہیں اور مجھ کو چاروں طرف سے ڈھک لیا ہو, ڈھانپ لیا. میں صبح کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں نے کیا رسول اللہ یہ رات کا واقعہ پیش آیا, حضور نے فرمایا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر سکینہ سجدے رو کو کروا, یہ تلاوت کرم پاک ہے. یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے انقلاب برپا کرنے کے لیے اتارا گیا تھا, اسی قرآن کو ہم نے ذات نسیہ بنا لیا ہے. مل گیا موقع پڑھ لیا, ورنہ کہاں موقع ملتا ہے قرآن پاک میں, ہر کام کرنے کا موقع ہے. اگر موقع نہیں صرف دو کام کیا, ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں, ایک قرآن پڑھنے کا موقع نہیں, غلط تو نہیں کہہ رہا, ہر کام کا موقع ہے. آدمی کسی نہ کسی نو سے گروسری کرنا ضرور جائے گا, ہے نا, گاڑی اگر خراب ہوگی تو بنوانا ضرور جائے گا, بزنس کا کوئی کام کرنا ہے کمپیوٹر میں ضرور بیٹھے گا, ہر کام کرنے کا. مگر اگر کام کا موقع نہیں تو پھر تلاوت اور نماز فتاویات ذکر سے ان جماعتوں کی قسم, کوئی معمولی بات نہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ قسم کے ساتھ یاد فرمائے. بڑا گنگار کوئی بندہ ہو, میں واقعہ سناؤں, اللہ کی عنایت کیسی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایم پی مدھیہ پردیش میں ایک جگہ پڑتی ہے کوربا بلاسپور, ایک شہر ہے, وہاں پہ ایک بیچارے تھے, پرانے زمانے کی کہانیاں یہ سب بچوں کو سنا دیا کرتے ہیں, تاکہ کبھی کبھی سنا تھا کہ جناز میں کوئی اثر پیدا ہو سکتا ہے, وقت کی بات ہوتی. وہ بیچارے تھے, وہ گھاس کاٹتے تھے, مزدور تھے, گھاس کاٹتے تھے اور اپنے گھوڑے کو کھلاتے تھے اور مزدوری کرتے تھے. مگر ان کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں جب وہ آتے تھے تو غسل کرتے اور اس کے بعد کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے, بالکل جاہل تھے, غسل کرتے اور قرآن پاک تاق پر رکھا رہتا تھا, اس کو اتارتے اور ہر سطر پر انگلی گھماتے جاتے, کہتے یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, ان کی زبان بولو, یہ ہو سچ ہے, یہ ہو سچ ہے, یہ ہو سچ ہے, یہ ہو سچ ہے, یعنی یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. پڑھا یہ ان کی تلاوت تھی, پڑھا چوما قرآن پاک کو باندھا رکھ دیا, بس ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو قبر میں جب اتارے گئے اور دفن کر کے نکلنے لگے تو ایسی مشک کی خوشبو پھوٹی کہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے, پوری فضا مشک آباد ہو گئی, خوشبو ہی خوشبو. اسی بات لوٹ کر کے آئے, ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ آخر یہ کرتا کیا تھا, تو مطلب کرتے کیا تھے, مطلب مزدور قسم کے آدمی تھے, دن بھر تھکے ہارے آتے تھے, مگر ایک کام وہ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے. جب آتے تھے تو وہ کتاب رکھی ہے نا, بڑی والی کتاب, کیا بولتے ہیں قرآن پاک, کیا بولتے ہیں بڑی والی کتاب, یعنی یہ بھی ایک احترام ہے ڈاکٹر صاحب, بار بار نام دینا یہ بھی ادبی شمار ہوتا ہے. کیا کہا, وہ بڑی والی کتاب رکھی ہے نا, اس کو غسل کر کے نہا کر کے نکلتے تھے تو کھول کر کے اس کو بہت احترام سے چومتے, چاٹتے, سر پر رکھتے, اس کو آپ کہتے یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ ہو سچ ہے, یہ ہو سچ ہے, یہ ہو سچ ہے, بس رکھ دیتے. یہ قرآن پاک کی بات ہے, قدر مشکزات, یہ تلاوت کے فضیلت ہے کہ فتالیات ذکرا, کہ پھر ان جماعتوں کی قسم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ قسم سے ان لا الہ الا اللہ, بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے. دلیل شروع.
اللہ کی وحدانیت کی دلیل شروع انداز بیان بدلا ہوا ہے. اے اہل عرب جنگی طبیعت کے لوگ، جنگی طبیعت کے لوگ،
لڑنا کٹنا مرنا مارنا ان کی فطرت میں شامل تھا،
کسی سے دبتے نہیں تھے وہ لوگ. ان کی طبیعت کے حوالے سے قرآن نے پہلے کسی حیثیت سے ان کی ذہنی کیفیت کو اجاگر کیا ہے.
ہم جن گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے جہاد میں جاتے ہو لڑتے ہو،
یہ گھوڑے کوئی معمولی نہیں تھے، یہ جہاد کوئی معمولی جہاد نہیں تھے، یہ وہ ہے کہ اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے.
وہ صفحیں جو تم لگاتے ہو بازار جہاد میں کوئی معمولی بات نہیں، اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے.
وہ اللہ ان الہکم لواحد کی جو ایک ہے، ایک زیادہ نہیں، اس جگہ زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے. وہی ہے مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا، زمین کا بھی وہی مالک، آسمان کا بھی وہی مالک، جو کچھ اس میں ہے اس کا بھی وہی مالک. اور رب المشارق مشرق کی جمع ہے، اور مشرق مانے ہم آپ زبان کا کیا کرتے ہیں، پورب، ایسٹ، اور مشارق ایسٹ کیا ہے، ایسٹ کیا جمع بنائیں گے آپ ایسٹ کی، وٹ از دا پلورل آف ایسٹ، نہیں ہوتا ہے، جمع نہیں ہوتی اس کی. ابھی سنا رہا ہوں حدیث، اس میں جمع نہیں ہوتی اس کی، مگر عربی میں ہوتی ہے. اب سنیں اس پر حدیث، وہ ہے، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سگار سے زینت سے آراستہ کیا، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان شرکت سے، عالم بارہ کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور اوپر ہر طرف سے مار پھینکی ہوتی ہے انہیں بگانے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب. مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا. مشارق کے حوالے سے ایک حدیث بنایا جا فرمائے، قرطبی، امام قرطبی نے بیان فرمایا، بڑی دلچسپ حدیث، کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وما بینهما ورب المشارق، اے مالک مطالع الشمس، سورج کے نکلنے کی جگہوں کا مالک. ابن عباس نے کہا کہ ہر روز سورج کے لیے ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، نکلتا ہے ڈوبتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کے لیے 365 روشن دان بنائے، 365 روشن دان بنائے ہیں کہ جن روشن دان سے وہ طلوع ہوتا ہے، اور اسی طرح سے 365 روشن دان بنائے ہیں مغرب میں کہ جن میں جا کر کے وہ ڈوب جاتا ہے. قتل کل فی کل یوم فی قوت منہا، اسی میں سے ہر ایک میں سے طلوع ہوتا ہے، اور اسی میں اسی روشن دان میں جا کر کے غائب ہو جاتا ہے، اور اگلے سال بھی وہیں سے نکلے گا اور وہیں ڈوبے گا جہاں سے وہ پچھلے سال نکلا تھا، پچھلے سال ڈوبا تھا. اب حدیث کے الفاظ بنا، ولا تطلعوا الا وهي كاريه، مگر سورج نکلنے سے پہلے نکلنا نہیں چاہتا، ناپسند کرتا ہے اپنے نکلنے کو سورج، وہ نہیں چاہتا کہ اٹھ کر کے اوپر آئے دنیا روشن ہو. فتقول رب لا تطلعنی علی عبادک فانی اراہم یعصونک، اللہ مجھے طلوع نہ کر اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے بندے تیری نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں، میری پاس پرستش کرتے ہیں، تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ طلوع ہو، مجھے نہ طلوع فرما. یہ کون کہتا ہے؟ سورۃ کہتے ہیں کہ ابو عمر نے اپنی کتاب تمہید میں بیان کیا ہے، اور ابن انباری نے اپنی کتاب الرد کتاب الرد بیان کیا حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیا خیال ہے آپ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امیہ ابن ابو سلط کے شیر کے بارے میں آیا ہوا ہے، ابھی پوری کہانی سنا رہا ہوں، کہ اس کا شیر مسلمان ہے اس کا دل کافر ہے. تو کہا کہ وہ حق ان فرما ان کر تم من ذالک، حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے، تم کا کوئی گنجائش نہیں اس میں. امیہ ابن سلط ایک بہت بڑا عربی شاعر تھا عہد جاہلیت کا، اشعار بڑے اچھے کہتا تھا، حضور کا زمانہ بھی پایا مگر یہ مانے گا. اس کا ایک شعر ہے کہ والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتبرد ليس بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ سورج ہر رات کے آخری حصے کو سرخ ہو کر کے صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، جیسے گلاب کے پھول کا سرخ رنگ، اور وہ اپنے اس مقام سے طلوع ہونا نہیں چاہتا، اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. الا معذبتن و الا تجلدو، مگر یہ کہ اس کو سزا دی جاتی ہے اور اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. ماں بار الشمس تجلد، کہتے ہیں کہ یہ بتا تجلد، سورج کو کوڑے لگا جانا لگا جانا اس کو سزا دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا حال، کیسی کیفیت ہے؟ کیا یعنی سورج کو کیسے کوڑے لگائے جاتے ہیں، کیسی تکلیف پہنچائی جاتی ہے؟ فقام تو حضرت اکرمہ نے کہا والذی نفسی بیدہ، حضرت ابن عباس نے کہا والذی نفسی بیدہ ما تری الشمس قط حتی ینخسها 70,000 ملک، خدا کی قسم اس کی دست جس کے دست قدرت میری جان ہے کہ سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا یہاں تک کہ 70,000 فرشتے اس کو اس کی جگہ سے پکڑ کے کھینچتے، تب جا کر کے طلوع ہوتا ہے. اللہ فیقول رہا اطلعی اطلعی، سورج سے کہتا آپ نکل نکل چل اوپر اوپر تاکہ روشنی ہو. فتقول اللہ ولا قوم یعبدونی من دون اللہ، تو سورج کہتا ہے کہ میں اس قوم پر طلوع نہیں ہو سکتا ہوں جو قوم اللہ کے غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتی ہے. فیاتیہا ملکم فیستقل لضیاء بنی آدم، تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، پھر بنی آدم انسانوں کی روشنی اور ضیاء اس کو دکھلاتا ہے کہ تم نے تو خالی ایک رخ دیکھا ہے کہ اللہ کے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں زمین میں، مگر اس کو بھی دیکھ، کچھ وہ بندے ہیں جو اللہ کے نور و عرفان سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ. تو سورج طلوع ہو جاتا ہے، اچھے بندوں کے نور کے اعمال دیکھتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث پاک پایا ہوا ہے کہ فیاتیہا شیطان یریدو ان یصد عن طلوعین فاسطر بین اقربین، تو جب سورج اب طلوع ہونا چاہتا ہے، انسانی مسلمان مومنوں کے نور کو دیکھ کر کے طلوع ہونا چاہتا ہے، تو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ طلوع ہونا، نہ طلوع ہونا، مگر سورج طلوع ہو جاتا. حدیث پاک پہ آیا ہوا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان ما طلعت الا بین قرنی شیطان ولا غربت الا بین قرنی شیطان وما غربت قط الا خر صلی اللہ سائدا فیاتیہا شیطان یرید ان یصد عن السجود فتغر بین قرنیہ فیحرق اللہ تعالی تحتها. حضور نے فرمایا کہ سورج شیطان کی دو سیگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. حدیث ہے، کیا مطلب ہوا؟ اب یہ بات پتا چل گئی کہ چونکہ سورج طلوع نہیں ہونا چاہ رہا تھا، پھر اس کو انسانی مومنوں کے انوار اور تجلیات، ان کے روشنیاں، ان کے نور دکھلائے گئے، تو اب جب طلوع ہونے لگا تو شیطان پھر پہنچا کرنا طلوع. اب جب سورج طلوع ہوا فرشتے کی بنیاد پر، تو دونوں شیطان کے دونوں سیگوں کے بیچ سے گزر رہا ہے. ایک اور پھر کہتے ہیں کہ اس طرح سے جب ڈوبتا ہے، جب بھی یہی صورت حال ہے، کہتے ہیں کہ وما غربت قط الا خرت للہ ساجدۃ، سورج ڈوبتا نہیں جب تک کہ اللہ کو سجدہ نہیں کر لیتا. تو شیطان اس کے پاس آتا اور کہتا ہے نہ ڈوب، نہ ڈوب، جب طلوع ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا نہ طلوع ہو، اور جب ڈوبنے چلا تو کیا کہہ رہا ہے نہ ڈو. کہتے ہیں فتوغ روائی نفر نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ڈبوتا ہے، شیطان کے دونوں سیگوں کے بیچ میں سورج ڈوبتا ہے اور شیطان کو اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے. تو امیہ ابن سلط کے جو شعر میں بات کی گئی تھی، ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ عہد جاہلیت کیسا ہے، اسلام سے پہلے کیسا ہے، لیکن بات کتنی پختہ کہی ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا شعر تو ایمان لا چکا ہے مگر بناتے خود وہ کافی ہے. یہ بات اسی بنیاد پر علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے. ہو گئی بات ختم. اب اس کے بعد جو گفتگو کی گئی وہ یہ کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کی سگار سے آگ لگا سکتا ہے اور ان پر ہر طرف سے مار پھینکی ہوتی ہے انہیں بھگانے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ قدم جو ایک آدھ بار اٹھک لے تو روشن انگار اس کے پیچھے لگا. تو ان سے پوچھو کیا بس یہ نہیں چاہیے. یہ واقعہ اصل میں اب لکھا ہوگا کہ راتوں میں اب کبھی آپ دیکھیں تو آسمان سے کوئی چیز جلتی ہوئی زمین کی طرح گرتی محسوس ہوتی ہے. کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے، جدید سائنس کو کچھ بھی کہہ دے مگر قرآن و حدیث جو بات ہے اس پر تو اس سے تو ایک بندے وہ میں کبھی پھر ہی نہیں سکتا. وہ ہوتا کیا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی پہلے شیطانوں اور جنوں کے لیے پوری چھوٹ تھی، وہ ساتوں آسمان میں جا کر کے سیر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالی فرشتوں کی مجلس شورا ایڈوائزری بورڈ فرشتوں کا جو ہے اس کو حکم دیتا تھا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، آج بارش ہوگی کل بارش نہیں ہوگی، فلاں جگہ طوفان آئے گا، فلاں مرے گا، فلاں یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ ہوگا. تو وہ اجنہ اور شیاطین سن کر کے آتے تھے اور اپنے پرستاروں کو بتاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک سچ میں 99 جھوٹ ملا کر کے تو وہ بتاتے تھے اپنے کاہنوں کے دیکھو یہ بات ہونے والی یہ بات ہو. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کو آسمان کے صرف 3 آسمان پر جانے کی اجازت ملی، بقیہ 4 سے اوپر والے سے روک دیا گیا. جب حضور کی پیدائش ہوئی تو ان کو 7 آسمان پر جانے سے روک دیا. اب یہ کیا کرتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کے کندھے پر ایک کھڑا ہو کر کے زمین سے لے کر کے آسمان تک ایک سلسلہ ہے. فرشتے اپنی گفتگو کرتے ہیں اللہ کے احکام کے حکم پر، مشورے کرتے ہیں کہ کب کیا ہونا چاہیے رب کریم کی مشیت و قدرت کے مطابق. تو اب سنتا ہے چپکے سے، اوپر والے نے ایک سے سنا، جلدی سے نیچے والے کو بتایا، اس نے تیسرے کو، فرشتے توجہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو برج سے مارتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے، اس کے بعد وہ جل جاتا ہے تو وہ دوسرے کو بات نہیں پہنچ پاتی. اسی کو شہاب ثاقب، قرآن نے کہا شہاب ثاقب، اسی کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. تو یہ جو گرتے ہیں نا اوپر سے، یہ دراصل وہ شیاطین کہ جن کو فرشتے گر سے مار کر کے جلا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب رات کو ایسی کوئی چیز نظر آئے تو فوراً نگاہ نیچی کر لو اور پڑھو کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب اوپر جانا ان کا بند کر دیا گیا. پھر کیا ہوا تھا، گرز وہ ہوتا ہے کوڑا، جانتے ہیں کوڑا، کوڑے کی طرح سے ہوتا ہے جسے مارا جاتا ہے، وہ ذرا سا ہوتا ہے، اس کی شکل اوپر موٹی ہوتی ہے، پیچھے تھوڑی سی مقدر کر دیا گیا. فاستفتهم اهم الشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازم. اب بات آ گئی وہاں پر ان کی خلقت کے حوالے سے کہ اللہ جل شانہ دوبارہ پھر پیدا کرے گا. ایک بہت بنیادی سوال قرآن کے سارے سارے پاروں میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. اس سے اندازہ لگانے کی کتنا اہم سوال ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں ورنہ بتایا جائے کہ یہ اہم سوال اس بنیاد پر بار بار دہرایا گیا ہے کہ تاکہ نظام کائنات کو ایک اعتدال پر رکھا جا سکے. اگر اسی قانون کو نظر انداز کر دیا جائے تو نظام کائنات غیر متوازن ہو جائے، بیلنس نہیں دے جائے دنیا میں. صرف ایک فکر ایسی ہے کہ جو دنیا میں انسان کو بیلنس پر رکھ سکتی ہے، وہ کیا ہے، اگر اسی فکر کو ہٹا دیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی جواب نہیں دینا ہے
آج وہ چنگیز بھی ہے, ہلاکو بھی ہے, جو چاہے بنانے کی.
جب اس کو یہ فکر ہوگی اور یہ سوچے گا کوئی ایسی عظیم و قاہر ذات جس کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا, تو کچھ کرنے سے پہلے وہ 10 بار سوچے گا, ٹھیک ہے دنیا میں وہ کسی کی گرفت میں نہیں آ رہا ہے, دنیا میں کسی کی گرفت نہیں آ رہا ہے, بڑا قاہر ہے, بڑا غلبے والا ہے, ظلم پر ظلم کرتا جا رہا ہے, کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کو اوپر انگلی اٹھا سکے. مگر ایک ذات ایسی ہے کہ کل اس کو اس ذات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی جواب دینا پڑے گا. تو یہ بنیادی سوال پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے اور یہ عقیدہ ہے. بلکہ بعد الموت, موت کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ, اسی کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی. بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا, بلکہ تمہیں اچمبا ہے اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے, اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے, اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں, یوں کے دلیل ہو کر پوری بحث قرآن کی ہے.
ان سے کہا جاتا ہے کہ مرو گے اٹھائے جاؤ گے,
مر کے ختم ہو گئے, ہڈی سل کر گئی, سڑ گئی, گل گئی, تو پھر کیا اٹھائے جائیں گے؟ ہاں اٹھائے جاؤ گے, وہ اٹھائے جانا تمہارے لیے بڑا ضروری ہے. اگر نہیں اٹھائے جاؤ گے, یہ کانسیپٹ ختم کر دیا جائے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو. دیکھیں طبیعتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں, ایک غیرت مند اور ایک بے غیرت. غیرت مند طبیعت کے اوپر کبھی کبھی گناہوں کے جذبات غالب آ جاتے ہیں, انسان گناہ کر لیتا ہے مگر پھر چھپ کر کے گناہ کیا, کوئی نہیں دیکھا, کوئی نہیں دیکھ رہا گناہ کرتے وقت اس کو, مگر گناہ کرنے کے بعد اس کو ایک احساس اس کا جاگ اٹھا. وہ کیا جاگ اٹھا؟ کسی نے تو نہیں دیکھا, مگر جس سے بچنا چاہیے اس سے تو بچ ہی نہیں سکا میں, وہ تو دیکھ ہی رہا, اس سے کیا بچوں گا. اب اس کی وہ غیرت اس کو اپنے اس کیے پر توبہ, شرمندگی, ندامت مجبور کرتی, اور وہ بندہ پھر جانتا ہے کہ اگر آج نہیں تو کل, کل نہیں پرسوں, اس عظیم اور قاہر غالب ذات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے مجھ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا, پھر دوبارہ وہ عمل نہیں کرتا. دوسری بے غیرت طبیعت, جس کے دماغ میں یہ ہو کہ کچھ بھی ہو کوئی نہیں, وہ لوگ جانور ہیں, درندے بھی ان سے بدتر نہیں کہہ جاتے بلکہ درندوں سے وہ بدتر. اس بنیاد پر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کے بعد جو جوابات کی منزل ہوگی, بندے کے فکر, ذہن, خیال, دماغ عقل سے بالکل باہر ہو, اس کو آپ سوچ نہیں سکتے, دنیوی اعتبار سے کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. دنیا میں کیا ہے, اتنا ہے نا کہ مصیبتیں جلدی جلدی کیا کیا, خودکشی کر لی, اس کو سوسائڈ کر لیا, ختم ہو گیا. یہ ایک انتہا تھی اس کے, اس مجبوری یا اس پریشانی کے جھیلنے کی ایک انتہا تھی بس, اس کے بعد نہیں. یہ تو دماغ رہتا ہے نا, آدمی خودکشی اسی بھی کرتا, مگر اس منزل میں یہ بھی نہیں. کوئی شکل ہے, یا تو تمامی زندگی عذاب کی, یا تمامی زندگی نعمتوں کی. اسی لیے قرآن بار بار ان کو بار بار ان کو کجوگے لگا رہا ہے. تم بتاؤ تمہارا پیدا کرنا آسان ہے کہ زمین کا, آسمان کا, وغیرہ وغیرہ سب کا پیدا کرنا, چھوٹے کا وجود, ہلکا پھلکا بدن, دو ہاتھ, دو پیر, دو کان, دو ناک, دو آنکھ, اتنے چھوٹے سے وجود کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ یا یہ قرآن عالم جو کئی ہزار نہیں کئی ارب خرب سے بھی زیادہ وزنی پھیلا ہوا, مختلف قسم کی یعنی چیزیں اس کے اوپر, یا آسمان جو پھیلا ہوا, یہ ستارے جو پھیلے ہوئے, کائنات کا یہ نظام جو پھیلا ہوا, وہ پیدا کرنا, وہ پیدا کرنا زیادہ مشکل بنے تو جس کے, لیکن جو اللہ اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے, تو تمہارے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا پھر دوبارہ. بے شک قادر ہے. تم کہتے ہو ہڈیاں سڑ جائیں, گل جائیں گے, کچھ نہیں, یہ سڑن اور گلن ہمارے اعتبار سے اس کے اعتبار سے پوچھ لے، اس کے اعتبار سے ہر چیز اسی طرح سے جو اس نے کیا تھا بندے، ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں نا، تو وہ تو شک کے ہیرے پھیری نے گناہ کے احساس کو تباہ کیا، اور اس کے یہاں تو سب کچھ اسی طرح سے تازہ تازہ ہے، جو 50 سال پہلے کیا گیا تو اب بھی اسی طرح سے، اس کے یہاں پرانا ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، پرانا ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم چونکہ عمر کے حصے کو گزرتے 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 پار کرتے ہیں، تو 50 سال بھی سے گواہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، پھر ان کا یہ بھی تھا ایک سوال کہ اچھا تو ہم بھی اٹھائے جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، تو ہم سب کا سوال ہو سوال جواب ہوگا، ہاں جی سب کا سوال جواب ہوگا، تم بھی اٹھائے جاؤ گے، تمہارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے حتیٰ کہ وہ پہلا انسان جسے ابوالبشر سیدنا ابوالبشر کہا جاتا ہے وہ بھی اٹھائے جائے، سب اٹھائے جائیں گے، سب کو جواب دینا ہوگا، اللہ مان تم داخل تو فرماؤ ہاں جو کہ ذلیل ہو کر کے، اگر ایمان لاؤ گے تو عزت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر بے ایمان مرے تو ذلت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، بات بار بار کہی جا چکی ہے حدیث پاک کے حوالے سے کہ کافر جب اٹھے گا تو بڑا ذلیل ہو کر کے اٹھے گا اپنی قبر سے، اور مومن جب اٹھے گا تو بڑی عزت و سرخروئی کے ساتھ اٹھے گا، حتیٰ کہ بعض وہ حضرات یہ جن کی زندگیاں گناہوں سے بالکل خالی ہیں ان کے تعلق سے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ فرشتہ جنتی سواری لیے اس بندے کی قبر پر حاضر ہوگا، اور یوں ہی دوسرا سور پھونکا گیا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھے، قبر کھلی نہیں کہ فرشتہ اس کو موسٹ ویلکم کرے گا، آؤ یہ سواری دیری ہے، سوار ہو جاؤ سیدھے چلے جاؤ، اسی الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ، اسی لیے کہا گیا ہے، اور کچھ وہ متقین زاہدین پرہیزگار جنت کی طرف گرو کر گرو چلائے جائے گا، پھر قرآن نے کہا تو وہ ایک ہی جھڑک ہے گرک ہے، جبھی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلہ کا دن جسے تم جھٹلا دیتے، اب جب میدان محشر کی ہولناکی دیکھی تو ہوش اڑ گئے اور شان خطا ہو گئے، تازہ مثال لے لیجیے پاکستان کراچی بدین کے اندر جو سیلابی کیفیت ہے، ان سے پوچھو کہ عذاب کسے کہتے ہیں اس وقت، وہی بتائیں گے، ان سے پوچھو کہ عذاب کسے کہتے ہیں، کھانے کی نہیں پینے کی چیزیں نہیں پانی نہیں خوراک نہیں، 50 طرح کی بیماریاں حملہ کر رہی ہیں، زمین پر بیٹھنا میسر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، ایک دو پریشانی ہے، اس کے باوجود یہ تو ہے کہ کوئی مدد کی امید ضرور ہے، حکومت مدد کرے گی، کچھ اچھے لوگ مدد کریں گے، کچھ سوسائٹیاں مدد کریں گی، یہ دماغ میں ہے کہ نہیں ہے، مگر وہاں کی صورتحال کیا ہوگی، نتھنگ، کوئی نہیں، تو پھر تمہارا حال وہاں کیا ہوگا، باقی حال صورتحال کیسی ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے، جب دیکھیں گے تو مسلمان ان سے کہے گا یا فرشتہ ان سے بولے گا ہارا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اسی دن کے بارے میں تو پیغمبر تم کو بار بار یاد دلاتے تھے کہ دیکھو جھٹلاؤ نہیں اس کو، اس کا ہونا لازمی ہے، ہو کے رہے بھی تو تم جھٹلاتے تھے، آج اس کو مان لو، ہاں کو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو، اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا ان سب کو ہاں کو راہ دوزخ کی طرف، اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں، یہ جہنمی کی کیفیات قرآن بیان فرما رہا ہے، پھر کیا ہوگا کہ جو جس کو پوجتا تھا، جس کی پرستش کرتا تھا، جس کی ورشپ کرتا تھا، ورشپر پرستش کرنے والے کو اور جس کو پرستش کرتا تھا، دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان دونوں کو لے جاؤ جہنم، ان دونوں پر جہنم میں پڑے گا، ایک بات یہ بیان کی، دوسری بات یہ، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس کے ساتھ دوستی رکھتا تھا اس کو بھی اس کے ساتھ کر لو، لے جاؤ جہنم میں.
اسی لیے فرمایا گیا کہ اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کر لیتا ہے، برے لوگوں کی نہیں. معاشرے میں یقیناً برائیوں زیادہ ہے اور آدمی نہ چاہتے بہت ساری باتیں کر ڈالتا، اللہ معاف فرمائے، ہوئی معاف فرمانے والا. لیکن بہرحال اگر مجبوری ہے تو ظاہری طور پر تو آدمی دیکھاؤ کر سکتا ہے، لیکن اندر سے نفرت کرنی چاہیے. صورت ہوگی کہ اندر سے بھی نفرت نہیں، اندر سے بھی نفرت نہیں. اچھوں کی سنگت اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے. یہ مت دیکھیے یار چھوٹا آدمی تو غریب ہے، پریشان حال ہے، بدصورت ہے، بیمار ہے، اچھا ہے کہ نہیں. اچھائی حسن پر ڈپینڈ نہیں کرتی ہے، صحت پر ڈپینڈ نہیں کرتی، اچھائی اس کے تقوی پر ڈپینڈ کرتی ہے. یہ دیکھیے اگر اس نے درکار ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو سیدنا نہیں کہتے، سیدنا کہتے. میرے آقا کون کہتا تھا؟ کا نام سن کر کے کیسے لوگ جوڑ کام جاتے تھے. عمر کا ایک جی آیا ہوا ہے، سمجھ جاؤ وہ عظیم الشان قاہر و غالب عمر. حضرت بلال کے سامنے چھوٹے چھوٹے رہتے، اس لیے کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تقوی میں آ گیا. تو اب ان کے جتنے دوست ہیں نا ان کو بھی کر دو ان کے ساتھ جوڑ بنا. وَحْشَرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ، ازواج جوڑ کو کہتے ہیں. اب یہ دو دوست تھے، لے جاؤ وہاں کر کے جاننے میں دروازہ کھلا ہوا. فرمایا گیا ہے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جب تک چار باتیں بندے سے پوچھ نہیں لی جائیں گی اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے. محشر میں کھڑا ہوا اسے چار باتیں بڑی اہم پوچھی جائیں گی. نمبر ایک، یہ بتاؤ کہ تم کو جو ہم نے عمر عطا فرمائی تھی اس کو تم نے کہاں گزارا ہے؟ پہلا سوال. اللہ کی بھی ہوئی عمر تمہاری تھی نہیں، یہ عمر ہماری تھوڑی ہے، کس نے دی؟ جب چاہے تو لے لے، جب چاہے جتنا چاہے کرا کر دے. ابھی کل نیوز میں میں نے سنا کہ پاکستان میں ایک انڈیا اس میں یہ دنیا کے آس پاس نہیں ایک خاتون ہے جن کی عمر 125 سال کی تقریب ہے. اس وقت وہ دنیا کی سب سے عمر ترین خاتون ہے. اس سے پہلے جاپان میں 111 سال کی عمر کی کوئی خاتون تھی، اب یہ سب سے زیادہ عمر دراز. اللہ ہی نے تو کیا ہے. عمر ہمارا نہیں، ہماری نہیں، عمر اللہ کی. تو پوچھا جائے گا بتلاؤ تو نے اپنی عمر کو کس کام میں صرف کیا؟ نمبر دو، تم کو جو علم دیا گیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ نمبر تین، جو مال تم نے کمایا تھا میں نے تجھے دیا تھا اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر چار، یہ جسم جو تم نے میں تم کو دیا تھا اس جسم کو تم نے کس کام میں استعمال کیا؟ یہ چاروں بڑے ہیں سوالات کے ساتھ لرزا دینے والے. ایک شخص کی زندگی میں یہ چار سوالات کوئی معمولی نہیں. یہ بدن بڑا خوبصورت، بڑا فرما، بڑا ہیلدی بدن ہے، ہر انتظامات دیا گئے، مگر اس بدن سے اگر اللہ کی معصیت سر ہوئی تو پھر یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اب یہ منق والا افواہ ہم آج تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وہ تو کل بنا دی گی اور ہم سے تمہارے ہاتھ بات کریں گے. یہ جو بدن ہے اس کو دوست نہ سمجھیے، بڑا خوفناک دشمن ہے. ہاتھ پیر آنکھ کان بہت خوفناک دشمن ہے. رب کریم اسے جو گناہ سرزدگی اسے معاف فرمائے.
لیکن یہ چاروں سوال میدان محشر میں سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد پھر ابھی منزل دوسری ہے, ابھی تو اس سے حساب لیا جائے گا. یہ چار پہلے سوالات ہیں, پھر اس سے حساب لیا جائے گا, پھر پنسرا سے گزرنا ہے, میدان عمل پہ لے جانا ہے, ساری کیفیات کے لیے چار سوال پہلے کیا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان چاروں سوالوں کے مطابق ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ.
اچھا صاحب, اب جب عذاب دیکھا تو ایک دوسرے پر الزام ڈالے, اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تو یہ گناہ کر ڈال,
تو کہہ تو میں نے نہیں کہا,
اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تو کر ڈال,
میں نے تو نہیں کہا تھا, تمہارے طبیعت نے خود کفر کیا تھا.
اب دونوں لڑیں گے. وہ دوست جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے سبقت کرتے تھے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں, اس
والے دوسرے کو پیچھے نکلنے کے لیے,
اسی کے لیے دونوں ایک دوسرے پر لعنت
کریں, لا الہ الا اللہ.
واخبر بعضهم على بعض يتساءلون يتساءلون, اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے, قالوا انکم کنتم تاتون علینا, بولے تم ہمارے دہنی طرف سے بہکانے آتے تھے. جواب دیں گے, تم خود ہی ایمان رکھتے. اسی مفہوم کو قرآن نے اور جگہ بیان کیا کہ بڑے بڑے جگاڑی لوگ جنہوں نے کفر کے اوپر بندوں کو ڈالا یا گناہوں کی طرف لگایا, جب یہ چھوٹے لوگ کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہم سے مجبور کرا کر کے کام کیا تھا, تو بڑا وہ جو ظالم و ظالم و جابر ہو کہے گا, میں نے تم سے کب کہا تھا کہ تو یہ کام کر ڈال, تو نے تو اپنی طبیعت سے یہ کام کیا تھا.
ایک دوسرے پر الزام لگا کے
اللہ وما كان لنا عليكم سلطان بل كنتم قوما طاغين, اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا, تم شرکس لوگ تھے, تم لوگوں نے خود یہ کر رہا ہے.
فحق علينا قول ربنا اننا لائقون,
تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات. آج وہ میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے اب اقرار اگر کرے بھی بے فائدہ ہے. کمال تو یہ تھا کہ دنیا میں اللہ کی میدان اسلام ایمان عمل صالح کی بات کو مانے ہو تو اس پر عمل کیے. اللہ
تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا
کہ ہم خود گمراہ تھے,
تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے.
حق ہوگا سب کو کھینچ کے لے جاؤ. مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں, بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں,
جس تک میں ہوں تو غرور کرتے تھے, کیا کہا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. فرعون نمرود وغیرہ جو گزرے ہیں, جن لوگوں نے اپنی خدائی کے کلمے پڑھوائے بعد اللہ رب العالمین,
کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو غرور و تکبر کی بنیاد پر مذہب اسلام کے کسی بھی حصے کسی چھوٹے کسی جزی چھوٹے سے مسئلے کو بھی اگر کوئی شخص مخالف سے دیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے زہر حلال ہے, بلکہ بعض علماء نے پڑھا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے اسلام کا بھی مرا ہے, تو بڑا مسئلہ مسئلہ ہے, اور ہر مسئلہ ہر بندے مومن کے لازم ہے, غالب
نہیں دیکھا جائے گا.
آج کل جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ دینی مسائل کے حوالے سے لوگ مزاحیہ انداز میں مسائل بات کرتے ہیں, بہت ساری باتیں مزاحیہ انداز میں, مطلب ایک کوئی اگر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا کیا کہا, ارے رائے ملا جی جا رہے تھے قرآن پڑھ جانے دیجیے, ملا پڑا نہیں بنا کہا کہ نہیں کہا داری رکھے, ارے جا رہے تھے ملا جی بن گئے کیا.
استحضاء اسلام کا معمولی بات
کفر کے قریب ہو جا سکتا ہے, بلکہ بعض لوگوں پر کفر ہو جاتا ہے. تو مسائل اسلام اسلام کے مسائل کے تعلق سے اگر واقعی وہ مومن ہے سچا مومن ہے, ٹھیک ہے بندے کی خاصیت ہے کہ نہیں کر رہا ہے, وہ نہ کرنا اور بات ہے,
مذاق اڑانا اور بات ہے, دو الگ ہی ہو گئی.
نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا اپنا جرم ہے, مجرم ہے, مذاق نہیں اڑا, لیکن اگر مذاق انداز میں تو اتنا صریحی لفظ استعمال کروایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کی بندگی نہیں,
تو اونچی کھینچتے تھے,
ارے یار کیا نماز پڑھ لو, یہ مولویوں کا کام ہے. استغفر اللہ اور کہہ دیں کیا ہم نے خداؤں کو چھوڑ دیں.
ایک دیوانہ شاعر بھی میں نے لکھا تفصیل
حضور کو شاعر تھا
جنا لگا تھی جب قرآن پاک کے مسجد کو دیکھا تو ان کو یہ گمان پیدا ہوا کہ تو شاعری کی گمان
قرآن کا انداز دیکھ رہے ہیں کیسی مواصلت ہے پڑھنے میں رہے پڑھتے چلے جائیے کافی ہے ردیف ہے
لیکن اس کے بعد قرآن شعر نہیں اس کے بعد قرآن شعر سلیم کے بارے میں
یہ ایک شاعر آدمی ہے یہ لفظ شیر کا تانا اس دنیا پر کیوں دیا ہے
تو ایسے میں تفصیل گزر چکی ہے کیوں دیا ہے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ شاعر ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے بدعمل ہوتا ہے بدکردار ہوتا ہے اس لیے کہ زمان جاہلیت کی تاریخ کے حوالے سے شیر گوئی کا جو مفہوم اور شاعر کا جو مفہوم کے نزدیک تھا بڑا گھٹیا مفہوم تھا اسی بنیاد پر یہ گھٹیا الزام رسول کریم کی ذات پر کے فکر رکھتے ورنہ شاعری بڑی بہاری بھی ہوتی ہے اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ انا من البیان سحرا ان الشعر لحکمت وانا من البیان سحرا لسحرا کہ بعض بیان جادوئی ہوتے ہیں کہ آدمی ذرا سا بولتا ہے تو خون خراب ہو جاتا ہے اور بعض شاعری ایسی حکمت کی شاعری ہوتی ہے کہ ایک شعر سنو تو اس میں کتنے حکمتوں کے دروازے کھل جایا کرتے دونوں. مگر جن اعتبار سے ان لوگوں نے حضور کی ذات پر شعر کی نسبت سے الزام لگایا وہ شاعری وہی شاعری جس زمانے جاہلیت والے کی چھوٹی شاعری بیکار شاعری بکواس ہوتی ہے اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس بات نے کیا کہا یقولون ویقولون آئن لطارق آلہتنا لشاعر مجنون ایک مجنون شاعر کے کہنے سے ہم نے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں ایسے بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے. تم شاعر کہہ رہے ہو یہ شاعر نہیں ہے یہ رسولوں کی تصدیق فرمانے والے عظیم پیغمبر ہیں. سوچو آنکھ کھولو چار چھ آیتیں اور رہ گئی انشاءاللہ کی بات ختم کر دے رہا ہوں. بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے میوے اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت نہ اس میں خمار ہے نہ اس سے ان کا اثر پھرے اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ ڈاکٹر نہ دیکھیں گی بڑی آنکھوں والیاں گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں. مسیح آیت نمبر 49 یہ کیفیت بیان کی گئی ہے جنتی ایک طرف جہنمی کو ذکر کیا گیا اس طرف جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہنمیوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا اور جنتیوں کو جو ایمان لائے عمل صالح کی ان کا بدلہ یہ ہے کہ جنت میں نعمتیں ہوں گی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے بیٹھ کر کے دونوں اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے. اسی قدر اللہ کی ہم تسبیح تحلیل بزرگی تمجید میں اس کے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا. یہاں بھی شراب پینے کے بعد کتنی پیل ہو جاتی ہے ہیک ہو جاتا ہے میدا خراب ہو جاتا ہے پیشاب آنے لگتا ہے وہاں کی شراب پینے کے بعد وہ قوت حیات ملے گی کہ بندہ مزید سے مزید تر چاہے گا کہ اللہ کی اور یاد کروں اور یاد ابھی دل نہیں بھرا اور کر لوں تھوڑا اور کر لوں تھوڑا اور کر لوں تھوڑا اور کر لوں کرتا جائے گا لذتیں بڑھتی جائے گی. اور اس کے بعد پھر قرآن میں آیا ہے قاصرات کہتے ہیں ان حوروں کو
جو بہت ہی محفوظ ہوتی ہیں
وہ حوریں
ان کی بیویاں بنائی جائیں گی جنہوں نے دنیا جو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے اپنے شوہر کے علاوہ دیکھیں گے نہیں. سب سے خوبصورت اس کا شوہر اور سب سے خوبصورت اس کی بیوی. یہ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے کوئی زیادہ خوبصورت ہے کوئی زیادہ حسین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا کی کیفیت رکھی ہے آدمی سوچتا ہے کہ صاحب وہ زیادہ ہینڈسم ہے زیادہ بیوٹیفل ہے. مگر وہی رب کریم قیامت جنت کے اندر یہ عطا فرما دے گا ذہنیت کہ وہ اس کے لیے سب سے اچھا ہوگا وہ اس کے لیے سب سے اچھی ہوگا.
ختم ہوگا.
اللہ اکبر. کیا کار نہ ہونا بال مکنون. بڑی آنکھوں والی ہیں گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ, یعنی آنکھوں کی تصویر قرآن نے دی ہے. بڑی آنکھ بڑی خوبصورت مانی جاتی ہے. میرا شاعرانہ انداز نہیں پیش کروں گا. وہ کیفیت بیان فرمایا قرآن نے. ابھی اس کا ذکر کنٹینیوشن چل رہا ہے انکمپلیٹ. اگلے سے پوری جاتی ہے ان شاء اللہ 249 کے بعد ان شاء اللہ ملیں گے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد المعدن الجودی والکرم والی واصحابہ والی وسلم صلاۃ والسلام علیہ وسلم رسول اللہ. یہ العالمین قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما. انشاءاللہ جو کچھ بیان کیا گیا اپنی بارگاہ میں کرم میں فرما دے. اس کا اجر و ثواب ہمیں دنیا اور آخرت عطا فرما. رب کریم قرآن ہی کے ذریعہ عزت دے اور قرآن ہی کے ذریعہ نجات عطا فرما دے. یہ العالمین قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بیش توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کے پرتی بتا فرما. اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه سیدنا مولانا محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق